الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے. آٹھواں پارہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے، تو سورہ الاعراف ابھی جاری ہے، اور سورہ الاعراف میں وہاں پہ جزیرت العرب میں بسنے والی چھ قوموں کا تذکرہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو بطور سزا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور نیست و نابود کر دیا، اس بنا پر کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی. تو یہاں پہ ان کا ذکر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے، مخاطبین تو کفار مکہ ہیں، لیکن اب ان کا ذکر ایک ایک قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو یہ دراصل کہنا کسی اور کو، سنانا کسی اور کو جو والی بات ہے، جسے فارسی میں کہتے ہیں کہ سر دل براں در حدیث دیگراں. تو یہ والی بات ہے کہ بتائی تو ان کی بات جا رہی ہے، قوموں کی، جن میں قوم نوح کی غرقابی، قوم عاد کی بربادی، سمود کی ہلاکت، قوم لوط کا زمین میں دھس جانا، اور قوم شعیب کا انجام بد بھی شامل ہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں جو فرعون کی قوم اور فرعون کی آل اور کی قوم کے ساتھ جو ہوا، جسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پانی میں غرق کیا. تو یہ ساری باتیں شامل ہیں، ان کی تفصیل ہے. لیکن ان تمام واقعات کو اور ان تمام قوموں کے انجام کو کفار مکہ کے اوپر چسپاں کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس بھی بالکل ان قوموں کی طرح ویسا ہی رسول جو ہے وہ آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی وہی پیغام لایا ہے، اور تمہارا رویہ بھی وہی تکذیب کا رویہ ہے، جھٹلانے کا رویہ ہے اس کی نسبت. تو پھر آپ جو ہے جو تکذیب کا انجام ہوا کرتا ہے، اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اب تم دیکھ لو کہ تمہارے اوپر بھی وہی چسپاں ہو کر رہے گا. تو یہ گویا ایک تحدید ہے، یہ ایک دھمکی ہے کہ دیکھو تم بھی اسی بہت جلد اس انجام سے جو ہے وہ اس کو پہنچنے والے ہو اگر تم ایمان نہ لائے. تو اس کے بعد پھر ایمان اور تقویٰ کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے. ایمان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ ویسے ایمان لے آنا جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اور اس کو مالک اور خالق اور رازق اور جو ہے وہ حکمیت اس کی تسلیم کرنا، تو حکمیت اعلیٰ. اور پھر تقویٰ یہ ہے کہ زندگی اس کے اس پہ ایمان گزار، اس کے اس کو ہر وقت زندگی میں اور تمام شعبوں میں ہر وقت مستعذر رکھنا، اور اس سے جو ہے وہ محبت بھی کرنا اور اس سے خوف بھی رکھنا کہ وہ پکڑ بھی سکتا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے، جو کانشیسنیس کی، اللہ تعالیٰ کی شعور کے ساتھ جو ہے اس کو مستعذر رکھنے کی کیفیت، اس کو تقویٰ کہا گیا. فرمایا کہ اگر ایمان اور تقویٰ یہ دو چیزیں ہوتی تو پھر ہم ان ماننے والوں کو، بستیوں والوں کو جو یہ جو مانتے یہ دو باتیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بدولت ان پر زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا. یہ بات جو ہے یہاں بتائی گئی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ زمین و آسمان، زمین کے بھی، زمین کو حکم دے دیتا کہ وہ پروڈیوس ایسی ان کے لیے پروڈیوس کرتی اور وافر اور برکت میں اور بہت زیادہ جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ پیداوار پیدا ہوتی، اور پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بھی جو ہے وہ اس کے برکتوں کے دروازے کھول دیتا، ان پہ بارشیں ہوتی اور ہر چیز کی ان کے پاس جو فراوانی ہوتی اور ان کے پاس خوشحالی ہوتی. تو یہ ایمان اور تقویٰ سے دنیا کی خوشحالی کو جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. اب اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے ہم لوگوں کے اندر، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ اگر ہم دین کے اوپر چلیں گے تو ہماری دنیا خراب ہو جائے گی. حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے دوسری بات بتا رہا ہے، اور وہ اس کے بالکل الٹ ہے کہ اگر تم دنیا پہ چلو گے، دنیا کو خالی پکڑو گے، تو پھر تم دنیا سے بھی جاؤ گے، دین سے بھی جاؤ گے. تو یہ جو ہے دین و دنیا کا جو امتزاج ہے، یہ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد پھر بہت طویل حصہ جو ہے اس سورت کا آتا ہے، 69 آیات پہ مشتمل ہے، بہت طویل ہے اور 7 رکوعوں پہ پھیلا ہوا ہے. اور یہ سارے کا سارا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، فرعون کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے یہ یہاں پہ بیان کیا ہوا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ قصوں کے قرآنی جتنے بھی قصص ہیں, سٹوریز ہیں, ان کے مختلف حصے مختلف جگہوں پہ بیان ہوئی ہیں قرآن کے اندر. لیکن اس قصے بھی, یہ قصہ بھی اسی طرح مختلف جگہوں پہ بیان ہوا ہے, لیکن یہ سب سے بڑا حصہ, پورشن جو طویل ترین حصہ ہے جو اس قصے کا, وہ یہاں پہ اس صورت میں اس جگہ پہ جو بیان ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جب غلام تھے فرعون کے مصریوں کے, تو اس وقت سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پہ پیدائش, اور پھر ان کی جوانی, اور پھر نبوت, اور پھر جو ہے ان کو دعوت فرعون کو ان کے دربار میں, پھر جو ہے ان کو وہاں سے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکلنا, ان کا جو ایکزوڈس ہے, اور پھر اس کے بعد پھر راستے میں جو ہے ان کو فلسطین کی طرف لے کے آنا, اور پھر راستے میں ان کی جو ہے جو بھی ان کے ساتھ واقعات پیش آئے, وہ سارے یہاں پہ نسبتاً تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. اب یہ طویل قصہ ہے, آپ ظاہر ہے جیسے ہم نے کہا کہ 70 آیات پہ مشتمل ہے, 69 آیات پہ, کم و بیش آدھا پارا جو ہے اس پہ اس قصے کے اسباق پہ جو ہے وہ قصہ ہے. تو ظاہر اس کے پھر اسباق پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا جو ہے اسباق تھے جو اس قصے کے, قصہ تو ہمیں خوب معلوم ہے, اچھی طرح ہم جو ہے کتابوں میں پڑھتے ہیں, دروس میں سنتے ہیں, ترجمے میں پڑھتے ہیں, تفسیروں میں پڑھتے ہیں. تو ذرا اس پہ غور کر لیں کہ اس قصے کے اسباق کیا ہیں. اس میں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کی تلقین کی, کہ دیکھو قوموں کی زندگی کے اندر مشکل حالات آیا کرتے ہیں, مشکل حالات میں تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. یہ بات جو ہے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بے شک فرعون ایک بہت بڑی امپائر کا مالک ہے, اس کے پاس باقاعدہ فوج ہے, سٹینڈنگ آرمی ہے, اس کے پاس جو ہے بڑے ہر طرح کا اسلحہ ہے, ساز و سامان ہے, اس کے پاس ریسورسز ہیں, اور تمہارے پاس اس کے سامنے جو ہے بالمقابل کچھ بھی نہیں. یہ تو ایک غلام قوم تھی, اور غلام قوم کی پھر نفسیات بھی غلام تھی, کہ وہ ذرا ذرا سی بات پہ اکھڑ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو موسیٰ تم ہمیں وہاں سے لے آئے ہو, اور یہاں پہ راستے میں جو ہے نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے, وہاں پہ کم از کم ہمیں کھانے پینے کو تو ملتا تھا, گویا وہ کھانے پینے کو جو ہے وہ غلامی پہ ترجیح دیتے تھے اس طرح کی جو ہے قوم کے ساتھ ان کو. تو موسیٰ علیہ السلام, بے شک تمہارے پاس بے سر و سمانی ہے, بے مائیگی ہے تمہارے پاس, لیکن تمہیں اس پہ آزردہ نہ ہونا چاہیے, ہم تمہارے ساتھ اللہ ہے, اور اگر تم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عدلی برتری اور ساز و سامان کی بہتات کی کوئی وقت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ حالات کو بدل دے, اور بڑے بڑے آرمیز والے اور بڑے بڑے اسلحہ خانوں والے اور بڑی بڑی جو ہے وہ لشکر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے, اور بالکل ڈہتا لوگوں کے ہاتھوں سے کروا دے, یا بلکہ لوگ بھی نہیں اپنی وہ مخلوق میں سے کسی چیز کو جو ہے وہ پرندوں کو حکم دے دے, اور وہ اس کی جو ہے وہ مدد کو جو اس کو آ جائیں اور ان کو تباہ و برباد کر دے. تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو, اور اپنے ساز و سامان کی کمائیگی اور بے سر و سمانی کا جو ہے وہ فکر نہ کرو. پھر ایک اور بات بتائی کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی سرزمین ہے, اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اس سرزمین کی خلافت اور اس سرزمین پہ اس کی جو ہے وراثت عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے پلک جھپکتے کے اندر جو ہے وہ کسی قوم کو مٹا دیتا ہے, ہٹا دیتا ہے, اور دوسرے لوگوں کو بسا لاتا ہے, اور ان گھروں کے اندر, ان محلوں کے اندر, اور ان ریسورسز کے اوپر جو ایک پہلے سے قابض قوم تھی اس پہ دوسرے لوگ آ جاتے ہیں, اور بالکل ان کی آنکھوں کے سامنے پھر ہو بھی گیا کہ کس طریقے سے ایک پوری امپائر جو ہے اور اس کی قیادت اور ساری آرمیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دبو دی سمندر کے اندر, اور پوری سرزمین کا مالک پھر دوسرے لوگوں کو بنا دیا. یہ بات. اور چوتھی بات بتائی گئی ہے کہ دیکھو جو نبی کا مشن ہوتا ہے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر, کہ وہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لے کے آتا ہے, اور تمام رسول جو ہے وہ یہی کام کر گیا ہے کہ لوگوں کو اور سسٹم کی غلامی سے اور لوگوں کی غلامی سے نکال کر ان کو آزاد کرنا, حریت کا سبق ان کو دینا, اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ لے کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر لینا. حقیقی حریت تو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے, جب یہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آ جاتا ہے تو پھر دوسری ساری غلامیاں اور دوسری جو ہے وہ لوگوں کے آگے جو ہے جی حضوری وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر پانچویں بات جو اس سے ہمیں سبق پتہ چلتا ہے کہ جب ایمان دل کے اندر اتر جائے, حقیقی ایمان جس کو انسان شعوری طور پر پہچان لے اور پھر شعوری طور پر اس کے اوپر ایمان لے آئے, جب وہ دل میں اتر جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی قوت, کوئی لالچ, کوئی ٹیمپٹیشن, کوئی ترغیب اس پہ اثر نہیں کر سکتی. اور یہ قرآن کا ایسا مقام ہے کہ انسان تھوڑا سا اس پہ غور کرے تو انسان کو اتنا ہی ایمان اور قوت عطا کرتا ہے دل کو یہ مقام. اور یہ وہ مقام ہے جو جب جادوگر کا مقابلہ ہو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, تو یہ ڈیمونسٹریشن, یہ جو مقابلہ ایگزیبیشن تھی, یہ پورے ملک میں اعلان کروا کے فرعون نے جو ہے وہ کروایا موسیٰ علیہ السلام بمقابلہ اس کے ملک کے جادوگروں کا. یہ جو ایگزیبیشن تھی, اس کے اشتہار لگائے گئے, لوگوں کو بلایا گیا اور ایک دنیا اکٹھی تھی جس کو, تو اس وقت جو ہے وہ جو فرعون جو اس کے جو جادوگر تھے اس نے کہا فرعون کو کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم انعام تو ملے گا نا, تو وہ انعام. اور جب وہ یہ مقابلہ شروع ہوا اور پھر انہوں نے اپنے سارے جادو بنا کے جو لائے تھے انہوں نے ڈالے اور ان کے سامنے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اپنا عصا چھوڑا اور وہ اژدھا بنا تو سب جادو کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل گیا اور ان کو یقین آ گیا کہ یہ ہرگز کوئی جادو اور بنائی ہوئی چیز نہیں ہے, یہ یقینی طور پر صحیح ہے جو یہ موسیٰ کہہ رہا ہے, یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہے اور یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے جو اس کے ہاتھوں ظہور پذیر ہو رہا ہے. تو ایمان لے آئے تو کیا فرعون نے پھر کہا کہ میں تمہارے ہاتھ تمہیں جو ہے تمہارے ہاتھ الٹے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا, تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا, تمہیں قتل کروا دوں گا. تو یہ جس لمحے یہ ایمان داخل ہوا دل کے اندر تو پھر یہ گھر کر گیا اور انہوں نے کہا کہ کوئی اس جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ جا تو آنی جانی ہے, یہ تو جو ہے کوئی بات نہیں ہے اگر ہم جو ہے جان سے چلے بھی جائیں تو, لیکن ہم اس ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ, اب ان کو انجام نظر آ رہا تھا کہ فرعون جیسا جو ہے وہ طاغوت اور ڈکٹیٹر اور عامر جب اس کی خلاف ورزی ہوگی اس کو چھوڑ کے جب موسیٰ علیہ السلام کے جائیں گے تو وہ کس طریقے سے ان کو عذاب دے گا. تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں اس دین اس ایمان کے اوپر استقامت عطا فرما, اس ایمان کے اوپر ہمیں اس صبر اور استقامت جو ہے وہ عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر جو ہے ان کو صبر اور استقامت بخشی اور ان کو جو ہے وہ سولیوں پہ لٹکایا گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے, لیکن ان میں سے کوئی بھی شخص ایمان سے نہیں پھرا. تو یہ عظیم مقام ہے قرآن کا جو انسان کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے اگر انسان ذرا سا اس پہ غور کرے تو. پھر آخر ایک اور بات بھی ہمیں جو ہے وہ ساتویں بات جو ہمیں جو ہے وہ چھٹی بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حق کے مقابلے میں اگر حق حق ہے تو اس بات کی کوئی جو ہے وہ اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ لوگ اس کا ساتھ دیں یا نہ دیں, حق ہمیشہ حق رہتا ہے. اب حق یہاں پہ اس کے مقابلے میں صرف موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہیں, لیکن جو ہے حق جو ہے وہ کے مقابلے میں چاہے دنیاوی لاؤ لشکر جتنے بھی بڑے بڑے آ جائیں تو پھر جو ہے وہ اس حق کے مقابلے میں شکست کھاتے. اور یہاں بھی یہ ہوا کہ اللہ نے پھر فرعون اور اس کے تمام لشکروں کو سمندر کے اندر غرق کر دیا اور جو حق تھا وہ غالب آیا. پھر ساتویں بات جو ہمیں اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ناشکری اور نافرمانیاں جو ہے جو یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا, یہ عظیم ایگزوڈس جو تھا گریٹ ایگزوڈس مصر سے جب وہ نکلے تو وہ سارے دیکھتے آئے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے راہ راست جو ہے وہ موسیٰ کی مدد کی اور کس طرح سمندر کو جو ہے وہ میڈیٹرینین سی کو پھاڑ دیا اور پھر کس طریقے سے جو ہے وہ راستہ بنا دیا اور اسی میں غرق ہو گئے فرعون اور اس کے جو ہے لشکر. تو یہ معجزہ دیکھتے ہوئے بھی تھوڑا سا آگے گئے تو انہوں نے بچھڑے کی جو ہے عبادت شروع کر دی. تو یہ ان کی نافرمانیوں جو ان کے خون کے اندر رچی بسی ہوئی تھی, یہ ناشکریاں اور نافرمانیاں اور سرکشیاں, تو یہ جو ہے وہ یہاں بھی اس صورت میں نظر آئی کہ انہوں نے گائے کہ بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. تو یہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی سرکشی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ اس پہ سزا دے کے جو ہے وہ رہتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے علیہ سبت کا واقعہ ہے کہ جو ہے علیہ سبت پیپل آف سیٹرڈے پیپل آف سبت جو ہے یہ ہفتے کے دن مچھلیاں جو ہے وہ پکڑا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر رکھا تھا کہ ہفتے کا دن تو عبادت کا دن ہے، ہفتے کے روز جو ہے وہ مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ لیکن اس سے جو ہے وہ اس سے رکے نہیں، بلکہ جو ہے وہ ہیلے کر کے اور مکر کر کے اور جو ہے کسی طریقے سے وہ جو ہے وہ گڑے کھود لیتے تھے سر جو ہے اوپا جو ہے اور جو مچھلیاں جو ہے اس میں آ جاتی تھی جو ہے گڑوں کے اندر رک جاتی تھی، تو پھر جو ہے وہ اگلے دن اتوار کے روز اس کو جو ان کو پکڑ لیتے تھے. تو گویا جو اسپرٹ تھی جو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے عبادت کا دن مقرر، اس کی وائلیشن اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی جو ہے وہ سرین کرتے تھے بالکل. تو یہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا سنائی اور انہیں بندر بنا دیا اور سور بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے ان کو سزا دی. اب اس واقعے کو بھی بہت اہم نمایاں طور پہ پیش کیا گیا ہے اور جو ہے اس کے بھی جو ہے وہ دو تین بہت اہم سبق ہیں. اور پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے، جیسے ان کے ساتھ ہوا ہے. جو کھلم کھلا نافرمانی اللہ کی جائے گی تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا، ان لوگوں کو، اس قوم کو. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس عذاب سے صرف وہی لوگ ہی محفوظ ہوں گے جو اس کام کو نہ صرف نہیں کریں گے بلکہ اس کام سے منع بھی کریں گے. اب جو بھی کام کوئی برائی ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے کوئی کام کسی سوسائٹی میں ہوتا ہے تو تین گروہ سامنے آتے ہیں. ایک تو کرنے والا گروہ ہوتا ہے، ایک نہ کرنے والا گروہ ہوتا ہے لیکن وہ خاموش رہتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی اگر جو کرتا ہے ان کا ذاتی فعل ہے ہمیں کیا. اور تیسرا وہ گروہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ دیکھو لوگو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اس سے بچو. تو قرآن کا یہ مقام بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عذاب دیا اس قوم کو تو دونوں گروہوں کو ذکر فرمایا کہ کرنے والے بھی اور نیوٹرل لوگ بھی جو کہتے تھے بھائی ان کا ذاتی فعل ہے چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا میں بندر اور سور بنا دیا. اور صرف اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچایا جو کہتے تھے کہ لوگوں یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اس سے بچو، اس کو نہ کرو. یہ جو ہے وہ اس کا ایک اہم سبق ہے. تو یہ اس لحاظ سے تمام منکرات کے اوپر کسی سوسائٹی کے اندر جو برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ برائیاں پھیلتی رہیں تو پھر دیکھیں سارے کی ساری سوسائٹی اور سارے لوگ اس کی لپیٹ میں آئیں گے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے یہ قرآن کی اصطلاح امر بالمعروف و نہی عن المنکر اکٹھی جو ہے کوائن ٹرم جو ہے اکٹھی، یہ اس پہ جو ہے اس کا نیکی کا حکم بھی دینا اور برائی سے بھی روکنا یہ لازمی ہے کرنا. جس سوسائٹی میں بھی یہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ سوسائٹی کو جو ہے وہ تباہ ہونے سے بچایا نہیں جا سکتا. پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور بات سامنے آتی ہے اس واقعے سے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی قوم، کوئی لوگ جب حلال کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر حلال کے راستے ان کے لیے مسدود ہوتے چلے جاتے ہیں، کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ان کے لیے حرام کے راستے جو ہے آسان ہو جاتے ہیں اور مواقع زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے لیے. اب دیکھیں کہ اگر وہ اس پہ اکتفا کرتے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اور نہ پکڑتے مچھلیاں تو پھر اس میں برکت بھی ہوتی، لیکن جب انہوں نے کہا کہ وہ پکڑنا شروع کی نافرمانی کی تو پھر ایسا ہوتا تھا کہ مچھلیاں بھی اچھل اچھل کر ہفتے کے دن کو ان کے سامنے آتی تھی، ان کا جی للچاتی تھی. وہ یہ ایک مچھیرا قوم تھی وہاں پہ، ایک جو ہے ریڈ سی کے کنارے جو آباد تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا جو اس طرح، اور گویا ان کا ٹمپٹیشن اور ان کے لیے جو ہے وہ ترغیب جو ہے وہ موجود تھی، اور جس کو جو ہے اس ٹمپٹیشن کو وہ ریزسٹ نہ کر سکے اور پھر وہ اس کے اندر مبتلا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب میں انہیں پکڑ لیا. تو گویا جب حرام کی طرف انسان جاتا ہے تو حرام اس پہ آسان ہو جاتا ہے، اور جب اس کے لیے پھر حلال کے دروازے بند. اب دیکھیں کہ جیل، اس کی ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ دیکھیں شراب جو ہے وہ پیتے ہیں. اب دنیا میں ہزاروں مشروبات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمائے ہیں، اور ہزاروں قسم کے پھل ہیں اور ان کے مشروبات ہیں اور لذیذ سے لذیذ، لیکن اب دیکھیں کہ انسان ہے ایسا ہے کہ وہی اس مشروب کو بدبودار اور سخت مکروہ جو ہے وہ ٹیسٹ والا اسی مشروب کو پسند کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. حالانکہ ہزاروں دنیا کے اندر مشروبات موجود ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر جس کا جو ذائقہ موجود ہے، لیکن پھر دیکھیں کہ جب پھر ان کے جو حالت ہوتی ہے وہ یہاں پہ یہی بات جو ہے بتائی گئی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضہ جو ہے یہ گناہوں سے بچنے کا سبب ہے. دیکھیں کہ جو لوگ یہ کرتے تھے وہی لوگ صرف بچے، اور وہ اسی لیے جب ان سے پوچھا گیا کہ تم ان کو کیوں روکتے ہو، جو لوگ کہتے تھے کہ بھائی ان کو چھوڑ ان کو حال پہ. تو کہتے تھے بھائی ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور ہماری حجت ہو جائے, ہم جو ہمارے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے سوسائٹی کو پروٹیکٹ کرنے کا, سوسائٹی کو ایروژن سے بچانے کا, اور سوسائٹی میں گناہ جو اور منکر جو کریپ ان کر رہے ہیں ان کے خلاف ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مکلف کیا ہے کہ ہم اس کے خلاف بات کریں. ہم تو صرف وہ حجت پوری کر رہے ہیں, اب رکنا نہ رکنا تو یقینی طور پر ان لوگوں کا اپنا فیل ہے. ہم تو لہٰذا یہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی فریضہ ہے یہ بھی لازمی سر انجام دینا ہے. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے اس سوسائٹی کے اندر مکہ کی, آپ کے مشن کے 6 نکات ان کی وضاحت کی گئی ہے. ان میں ایک امر بالمعروف ہے, دوسرا نہی عن المنکر ہے, پھر حلال چیزوں کی حلال ہونا حلت ہے بتائی گئی ہے, تمام خبیث اور ناپاک چیزوں کی حرمت ہے ان کا حرام جو ہے وہ بتایا گیا ہے, پھر اب بتایا کہ عقائد عقیدے اور توہم پرستی کے بوجھ جو ہے کس طریقے سے لوگوں نے اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں, اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ انہام کے بوجھ کو جو ہے کم کرتے ہیں لوگوں کے لیے, پھر سماجی اور معاشی جو ہے یہ سوشل جو دیکھے کہ ایکسپلائٹیشن جو ہے ظلم و استحصال سے انسان کو نجات دلانا, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں سے ایک مشن ہے کہ سوشل جسٹس کا قیام اور یہ سوشل ایکسپلائٹیشن سے بچانا لوگوں کو انسانیت کو, یہ آپ کے مشن میں سے ایک ہے. اور آپ کے فالوورز کو جو بھی جب کہیں بھی جو سسٹم قائم کرے اس کے اندر یہ چیز پہلی پریفرنس ہونی چاہیے کہ لوگوں کو سوشل جسٹس, اور پھر لوگوں کو کسی قسم کی کسی بھی جو ہے سب سے زیادہ کمزور سے کمزور طبقہ بھی ہو کسی کی ایکسپلائٹیشن نہ ہو, ہر ایک کو حق و انصاف اور عدل پہ جو ہے وہ رسائی حاصل ہو. دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے, اس کو جگہ جگہ قرآن کریم میں جو ہے بیان کیا گیا ہے. پھر ایک شخص کی جو ہے مثال بیان کی گئی, اور مثال زمن میں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے بھاگ نکلنا اور بغاوت کرنا, تو ایک شخص کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے, اور مفسروں نے لکھا ہے کہ یہ شخص بنی اسرائیل کے اندر بلعم بن باور تھا, اس کا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا, یعنی تورات کا علم ہوگا اس کے پاس, اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو انتہائی نیک شخص تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو درجات دیے تھے, اور جو ہے وہ مستجاب الدعوات تھا, لوگ اس کے پاس آتے تھے کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیا, اور پھر وہ نکل بھاگا اللہ تعالیٰ کے اطاعت سے اور سرکشی میں پڑ گیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال ایک دنیا اور مادہ پرست انسان کے حوالے سے کتے سے تشبیہ دی ہے, اور فرمایا کہ نہ بجھنے والی ہرس جس کی زبان جو ہے ہر وقت باہر نکلی رہتی ہے, نہ سیر ہونے والی نیت, اور ایک شہوت زدہ جانور کسی ہے اس کی جو ہے مثال ہے اس شخص کی, اور بہت بری مثال دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو ہے یہ انکار انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے شدید سخت مذمت فرمائی ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی بات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والوں کی مثال جو ہے فرمایا چوپایوں کی سی ہے, دے آر لائک کیٹلز جو ہے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں, ولہم اعین لا یبصرون بہا, ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں, ولہم اذان لا یسمعون بہا, ان کے پاس کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. فرمایا کہ الانام بل ہم اضل, یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں, جانور کم از کم اپنے مالک کی آواز تو سنتے ہیں لیکن یہ ان سے بھی جو ہے زیادہ گئے گزرے ہیں. تو ان کی جو ہے مثال جو ہے یہ بتائی گئی ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو ہے وہ اس کو انکار کرتے ہیں. پھر میں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو, اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو, اور شاید کہ عذاب سے بچ جاؤ. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے جس کی جب تلاوت ہو تو پھر اس تلاوت کو جو ہے اس کو سننے کے آداب بتائے کہ اس کو پوری توجہ سے اور پوری خاموشی کے ساتھ سنا جائے. یعنی اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو پھر تلاوت کو جو ہے وہ اگر تلاوت لائیو آپ کے سامنے ہو رہی ہے تو آپ لازمی طور پر اس تلاوت کو اپنی توجہ کے ساتھ سنیں, اور اگر جو ہے آپ ریکارڈ وغیرہ سے کچھ سن رہے ہیں تو پھر بند کر کے اس کی جو ہے بدبی نہ کی جائے, اس کا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو توجہ کے ساتھ جو ہے سننا چاہیے. اس کے بعد سورہ انفال ہے, سورہ انفال جو ہے وہ نفل کی جمع ہے، لفظ جو انفال ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مال غنیمت، اور مال غنیمت یعنی اضافی چیز ہے مال غنیمت، اور جو ہے یہ چونکہ جتنے بھی مال غنیمت جب آئے تھے تو پھر اس کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا گیا، چونکہ یہ سورت جو ہے یہ 2 ہجری کے اندر جنگ بدر کے بعد سون آفٹر جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، تو ظاہر ہے ابھی تک کوئی ایسا قاعدہ مقرر نہیں تھا کہ جو اسپوائلز آف وارز جو غنیمت کا مال آئے گا تو کیسے تقسیم ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے اس کی بارے میں تفصیل سے بتایا ہے. اور یہ اسلام و کفر کی جو پہلی جنگ تھی جو بدر کی وار تھی، بیٹل آف بدر، اس کے اوپر بڑا مفصل تفصیلی تبصرہ ہے. اس سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں کس طریقے سے قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن لوگوں کی مسلمانوں کی حالت اور جو کرنٹ افیئرز ہیں ان کو جو ہے بالکل پورے پورا تبصرہ کر رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جنگ احد کے اوپر پورا تبصرہ آیا تھا، ایک ایک بات کے اوپر، ایک ایک کمزوری کے اوپر، اور یہاں پہ پھر آپ جنگ بدر کے، اگرچہ مسلمانوں کو جو ہے وہ یہاں پہ بڑی عظیم فتح نصیب ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود اس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی خامیاں رہ گئی تھی بطور جماعت کے، بطور اسلامی اجتماعیت کے، ان کا دور کرنا لازمی تھا. یہاں پہ ان کو جو ایڈریس کیا گیا ہے. اس صورت کے مضامین میں پورا فلسفہ جہاد ہے، جہاد کی اہمیت ہے، جہاد کی ترغیب ہے، احکام صلح و جنگ ہے، مثلا جو بھی رولز آف وارز اور ایگریمنٹس جو ہیں اس کی بات کی گئی ہے، اور جہاد کی فضیلت کا بھی جو ہے ذکر کیا گیا ہے. جنگ بدر پہ تبصرہ کیا گیا ہے، جو بھی کمزوریاں جہاں جہاں پہ مسلمانوں سے ہوئی ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو فتح کے حقیقی اسباب بتائے گئے ہیں کہ دیکھو اصل فتح تو جو ہے یہ بے شک تمہیں فتح ملی ہے، تم لڑے بھی ہو، تم نے تلوار بھی چلائی ہے، تیر بھی پھینکے ہیں، لیکن دراصل یہ جو ہے ان کو قتل اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے جو ہے ان کو شکست دوچار کیا. اس بات کو تمہیں بھولنا نہیں چاہیے. اسلامی مملکت کے دستور جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو آئین ہے، اس کی اساسی دفعات کے جہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، ہدایت مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، سمع و اطاعت کے نظام پہ قائم کریں. جو تمہارا نظم قائم ہو جائے مسلمانوں کی اجتماعیت کا، اس کی لازمی طور پر اس کو سنیں اور اس کی اطاعت کریں. اور بتایا دیکھو یہ سمع و اطاعت، یہ صبر اور استقامت اور ایک مضبوط نظم ہی مسلمانوں کا جو ہے وہ ایک طاقت اور روب کو جو ہے وہ قائم کر سکتا ہے، اور یہ تمہیں لازمی طور پر کرنا چاہیے. اور وہ اللہ کی مدد اور نصرت کے آنت کے مستحق ٹھہریں گے جو لوگ جو ہے اس یہ کام کریں گے، یعنی اطاعت، سمع و اطاعت کریں گے اور جو ہے صبر اور استقامت سے کام لیں گے. جہاد کا مقصد بتایا گیا، ریزن جہاد کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے فتنہ و فساد کا خاتمہ. ایسے نہیں ہو کہ اس کے لیے ایکسپینشن آف یور امپائر کہ تم نے کسی اور ملک پہ قبضہ کرنا ہے، اپنی زمین پہ جو ہے اضافہ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے جو دنیا کے اندر فتنہ و فساد جو ہے برپا ہو، یہ جو ہے اس کا خاتمہ جو ہے اسی جہاد کے ذریعے سے کیا جائے گا. یہ ایک ناگزیر اجتماعی جو ہے ضرورت ہے. پھر جو ہے وہ ہدایات مسلمانوں کی دی گئی ہیں کہ جو دیکھو جب جنگ ہو تو کافروں سے سامنا ہو تو پیٹھ مت دکھاؤ، جنگ سے مت بھاگو. یہ جنگ سے بھاگنا جو ہے گناہ کبیرہ کے زمرے کے اندر آتا ہے، تو اس پہ جو حدیث مبارکہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گناہ کبیرہ میں شمار فرمایا ہے. فرمایا آپس کے تنازعات سے بچو ورنہ تم جو ہے کمزور ہو جاؤ گے. وہی بات جو اس سے پہلے سورہ آل عمران میں بھی بتائی گئی تھی. پھر فرمایا کہ ثابت قدم رہو، تم جو ہے وہ اگر کھڑے رہو گے جو ہے وہ کفر کے سامنے اور میدان جنگ کے اندر مشکل حالات میں، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت و مدد فرمائے گا. پھر اس کے بعد ایک آیت آتی ہے جہاں پہ یہ پارا ختم ہوتا ہے، نواں پارا، تو یہ آیت نمبر 26 ہے. اور آیت نمبر 26 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ایسا لگتا ہے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں کہ یہ پوری آیت ظاہر ہے یہ 1500 سال پہلے قبر نازل ہوئی ہے، لیکن ایسے اس کو پڑھ کے ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ پوری آیت، طویل آیت، اور یہ ایڈریس اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو کیا ہے جو مسلمان پاکستانی قوم ہے. اور فرمایا، اس کا ترجمہ آپ دیکھیں، فرمایا یاد کرو وہ وقت لوگوں جب تم زمین میں تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دے، آؤٹ نمبر نہ کر دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ ہم کہتے تھے کہ یہ جب انگریز جا رہے ہیں جو ہے ہم تھوڑے ہیں اور ہم بے زور ہیں, اور ہمیں جو اس جو جمہوریت کے نمبرز کے اندر ہمیں جو دبا دیا جائے گا, ہمیں جو ہے ہمیشہ ہم جو ہے وہ نیچے رہیں گے اور ہماری سنوائی نہ ہوگی. ہم نے کہا نہیں تھا کہ اے اللہ ہمیں زمین کا الگ ٹکڑا تھا فرما, ہم تیری اطاعت کریں گے. پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کی, اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے, تمہیں اچھا رزق پہنچا. میں جب دیکھتا ہوں کوئی اگر جو ہے وہ لوگ اس کی تحقیق کریں کہ کس طریقے سے پاکستان بالکل جو تباہ و حال نیا پاکستان تھا, نیا ملک بنا تھا, کس طریقے سے بہت اچھا رزق جو ہے تمام چیزوں کے اندر فراوانی اور سیلف سفیشنسی جو ہے چند سالوں کے اندر ہی سیلف سفیشنسی آ گئی, نوبت اس جا پہنچی کہ دنیا کی جو دو بڑی سپر پاور بعد میں اکنامک طاقت بننے جا رہی تھی جاپان اور جرمنی, ان کو پاکستان نے جو ہے وہ لون پرووائڈ کیے 50s کے اندر اور 60s کے اندر, اور ہماری ہر طرف جو ہے ہم لوگوں کو بہت سارے ملکوں کو ہم جو ہے مدد دیا کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو ہم نے جو ہے بھلا دیا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے بہت جلد ہمارے حالات پھیر دیے, اور آج جو ہے وہ جو حالت ہے زوال کی وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ. جس طریقے سے جو ہے ہم جو ہے ہم بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں, وہ کوئی بالکل اتنی ایک سیڈ سٹوری ہے اس پوری قوم کی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور وعدہ نبھایا نہیں. میرے عزیز بھائیو, یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر یہ ظاہر ہے, یہ بات چسپاں ہو جاتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ واقعتاً ہمارا, لیکن یہ زندہ کتاب ہے قرآن مجید, اور جو ہے اس ہماری قوم کے اوپر اول درجے کے اندر یہ بات چسپاں ہوتی ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ وفا نہیں کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہی معاملہ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف واپس رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی طرف پلٹے اور وہ ہمارے اوپر مہربان ہو جائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, جزاکم اللہ خیر.